बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام، اسی طرح ہمارے سہر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام، جملہ، نیوز بلٹن، لائیو پروگرام، دستاویزی فلمیں، سیاسی تجزیے اور بہت سارے دوسرے سیاسی اور سماجی پروگرام ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام کلام امیر۔ پروگرام کلام امیر کے بعد نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہمارے لائیو پروگرام، ہمارے آرکائیو میں موجود پروگرام، نیز سار ٹی وی کے متعلق پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے نو منتخب صدر کی پہلی پریس کانفرنس کا پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے بھرپور کوریج دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی پہلی کانفرنس میں امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام اور ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدے پورے کرے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہوں اور دوسرے اعلی فوجی کمانڈروں نے نو منتخب صدر سے ملاقات اور الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کو دنیا میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں منگل کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ اور سیونی آبادکاروں نے غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی کے قومی سلامتی سے متعلق محکمے کے ایک افسر کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ پاکستان کے نیوز چینلوں اور اخبارات نے لکھا ہے کہ ایران کے نو منتخب صدر نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کے دوران خلیج فارس کے ملکوں سمیت خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دی ہے۔ روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے لکھا ہے کہ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی حکومت کی خارجہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے، تاہم انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے اور تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کرے۔ آج نیوز نے لکھا ہے کہ ایران کے نئے صدر نے کہا ہے کہ وہ ایسے ایٹمی مذاکرات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے جن میں دوسرے مسائل اور معاملات کو بھی شامل کیا جائے۔ دنیا نیوز نے بھی منتخب ایرانی صدر کی پریس کانفرنس کو کوریج دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سید ابراہیم رئیسی نے امریکہ اور مغربی ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایرانی عوام کے مسلمہ قانونی حق کو تسلیم اور ظالمانہ پابندیاں ختم کریں۔ ڈیلی ٹائمز نے نو منتخب ایرانی صدر کے حوالے سے لکھا ہے کہ پہلے امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے، ہم ایسے مذاکرات چاہتے ہیں جن میں قومی مفادات کا تحفظ ہو سکے، لیکن ہم مذاکرات برائے مذاکرات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اردو زبان میں شائع ہونے والے اخبار جنگ نے لکھا ہے کہ ایران کے نو منتخب صدر نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مغرب کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے علاوہ کسی بھی معاملے پر مذاکرات نہیں کریں گے۔ پاکستان سے انگریزی اور اردو زبان میں شائع ہونے والے متعدد اخبارات و جرائد اور ٹی وی چینلوں نے ایران کے نو منتخب صدر کی پہلی کانفرنس سے متعلق خبروں کو بھرپور طریقے سے شائع اور اپنے خبر ناموں میں نشر کیا ہے۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ اور دوسرے اعلی فوجی کمانڈروں نے نو منتخب صدر سے ملاقات اور الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مسلح فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور وزیر دفاع کے ہمراہ نو منتخب صدر سے ملاقات کرنے والوں میں سپاہ پاسداران، انقلاب اسلامی، فوج اور پولیس کے اعلی کمانڈر شامل تھے۔ اعلی فوجی کمانڈروں نے اس ملاقات میں نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی اور نئی حکومت کی مدد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ اعلی فوجی کمانڈروں کا کہنا تھا کہ ملک کی مسلح فوج نئی حکومت کی مدد نیز ملک کی توانائیوں میں اضافے اور طاقتور ایران کے قیام کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر کے چیف آف اسٹاف حجت الاسلام محمدی گل بھیگانی نے بھی منگل کو نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کو ملک کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر نے ایرانی قوم کو کرونا وائرس کے مقابلے میں کامیاب قرار دیا ہے۔ جنرل محمد باقری نے منگل کے روز کرونا وائرس کے خلاف مہم میں سرگرم مسلح افواج کے جوانوں کو نشان شفا عطا کیے جانے کی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ کرونا وائرس کی وبا دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ملکوں کی مانند ایرانی عوام کے لیے بہت زیادہ مسائل و مشکلات کا باعث بن سکتی تھی، مگر ایران کی تجربہ کار قوم نے اس مارکے کو بھی سر کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے دور میں ایران کی مسلح فوج نے حفظان صحت کے شعبے میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی تمام سرحدوں کے تحفظ کی ذمہ داری پر عمل جاری رکھا۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران کے خلاف جاری ظالمانہ پابندیوں کے باوجود کرونا سے نمٹنے میں کوئی کمی نہیں آنے دی گئی اور اس وبا کا مقابلہ کرنے اور ویکسین بنانے میں ایران کی کامیابی سب پر واضح ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کو دنیا میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والے ایک مقالے میں پاکستان کے وزیراعظم نے افغانستان میں 2 عشروں کی امریکی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ کی اس جنگ نے پاکستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ایک بار پھر سرزمین پاکستان پر امریکہ کو فوجی اڈے دیے جانے اور افغانستان سے مربوط کسی بھی مہم جوئی میں مشارکت کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے لکھا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجی اقدام سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، 70,000 سے زائد پاکستانی مارے گئے ہیں اور 150 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے درمیان عمران خان کا یہ بیان اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان گہرے اختلافات اور پاکستان کی تشویش کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہندوستان میں منگل کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق منگل کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ کر ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ ہندوستان کی معروف آئل کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 28 پیسے کے اضافے کے ساتھ 97.50 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 88.33 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ قابل ذکر ہے دہلی میں ماہ جون کے آغاز سے اب تک پیٹرول 3.27 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 3.08 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ اس سے قبل مئی میں تدریجی طور پر پیٹرول 3.83 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 4.42 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا تھا۔ منگل کو ممبئی میں پیٹرول 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 103.63 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 28 پیسے کے اضافے کے ساتھ 95.72 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ سہونی آبادکاروں نے غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی کے قومی سلامتی سے متعلق محکمے کے ایک افسر کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ فلسطین آن لائن کی رپورٹ کے مطابق سہونی آبادکاروں نے منگل کی صبح غرب اردن کے شہر نابلس کے مغرب میں فلسطینی اتھارٹی کے قومی سلامتی کے محکمے کے افسر علا خالد زہران کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ سیونی آبادکاروں کی جانب سے یہ اشتعال انگیز اقدام ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے سیونی حکومت کے ساتھ اپنی سیکیورٹی ہم آہنگی کا تحفظ کیا ہے اور اس تعاون کو منقطع کیے جانے کی ضرورت کے بارے میں فلسطینی گروہوں کے انتباہ کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ یمن کی قومی حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ جنگ بندی کو اقتصادی محاصرے کے خاتمے سے مشروط کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یمن کی قومی حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف نے کہا ہے کہ اقتصادی محاصرے کے درمیان امن مذاکرات اور جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے حوالے سے بین الاقوامی سیاسی کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کو بطور ثالث پیش کر کے یمن پر جارحیت کے الزام سے بری ذمہ کیا جائے۔ یمن کے وزیر خارجہ کا یہ بیان نیوز ایجنسی رائٹر کی اس خبر کے محض چند گھنٹے کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے عمانی وفد کے حالیہ دورہ سنا کے دوران اعلان کیا ہے کہ محاصرے کے خاتمے کے فوراً بعد اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی تجویز کے مطابق جنگ بندی مذاکرات کا آغاز کر دیا جائے گا۔ چند ماہ قبل سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بعض تجاویز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ملک بحران یمن کا خاتمہ چاہتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یمن کی قومی حکومت کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ریاض کی پیش کردہ تجاویز میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنگ بندی کا قیام بھی شامل ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے جنگ یمن کے خاتمے کے بارے میں سعودی تجاویز پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کوئی نئی چیز موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب عالمی فورموں پر جنگ یمن کے خاتمے کا ڈھنڈورا ایسے وقت میں پیٹ رہا ہے جب اس نے نہ تو یمن کے خلاف فضائی اور زمینی حملے بند کیے، نہ ہی اس ملک کے بے گناہ عوام کا ظالمانہ محاصرہ ختم کیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیی سری نے کہا ہے کہ ملک کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے ایک امریکی ڈرون طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایگل قسم کے امریکی ڈرون طیارے کو صوبہ سروہ کے علاقے المشجع میں اس وقت میزائل کا نشانہ بنایا گیا جب وہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے ٹھکانوں کی جاسوسی کر رہا تھا۔ سعودی عرب اور اس کے تادیوں کی جانب سے یمن کے سخت ترین محاصرے کے باوجود یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کی دفاعی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جنگ یمن کے آغاز سے اب تک یمنی فوج نے امریکہ، سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے درجنوں جاسوس طیاروں کو مار گرا ہے۔ اس سے پہلے یمنی مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا تھا کہ یمن کی فضائی حدود میں امریکی طیاروں کی پروازیں خود مختار ملک کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یمن کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مناسب جواب دیا جائے گا۔ افغانستان میں مختلف شہروں کے سکوت کر جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کے مطابق صوبہ اوزبگان کا شہر چورا بھی سکوت کر گیا اور اس شہر پر طالبان گروہ نے افغان سیکیورٹی فورس کی کسی مزاحمت کے بغیر قبضہ کر لیا۔ افغانستان کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورس نے عام شہریوں کے جانی نقصان سے بچنے اور بڑے بزرگوں کی وساطت سے اس شہر سے پسپائی اختیار کر لی اور چورا شریف پر بغیر کسی خونریزی کے طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ افغانستان سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ صوبہ زابل میں شاہجوئی شہر میں بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورس کی پسپائی اور طالبان کے قبضے اور وسیع پیمانے پر حملوں پر اس ملک کی مختلف جماعتوں اور عوام نے، اس مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان عوام اور جماعتوں اور مختلف شخصیات اس بات کا خطرہ محسوس کر رہی ہیں کہ افغانستان میں 22 سال قبل کے واقعات پھر رونما ہو سکتے ہیں جب طالبان گروہ نے اس ملک کے بیشتر علاقوں پر قبضہ اور عوامی سطح پر خون خرابہ شروع کر دیا تھا۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ یورپ کی سلامتی کا نظام تباہ اور اسلحے کی نئی دوڑ کا خطرہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ روس پر نازی جرمنی کے حملے کی برسی کے موقع پر ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یورپی سلامتی کا پورا نظام تباہ ہو چکا ہے، کشیدگیوں میں اضافہ اور اسلحے کی نئی دوڑ کا خطرہ حقیقی شکل اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس یورپ کے ساتھ شراکت داری کی بحالی چاہتا ہے کیونکہ ہمارے درمیان دلچسپی کے بہت سے معاملات موجود ہیں۔ واضح ہے دوسری عالمی جنگ سن 1939 میں یورپ میں شروع ہوئی تھی، تاہم یورپ سے باہر یہ جنگ جسے روسی وطن پرستی کی عظیم جنگ کا نام دیتے ہیں 22 جون 1941 کو سابق سوویت یونین پر نازی جرمنی کے حملے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ رایاما کے تازہ جائزے کے مطابق کینیڈا کی ایک تہائی عوام اپنے ملک کو نسل پرست ملک سمجھتے ہیں۔ نیوز ایجنسی اسپوٹنک کے مطابق کینیڈا کے اینگس ریڈ سروے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کرائے جانے والے تازہ سروے میں شریک ایک تہائی شہریوں نے کینیڈا کو نسل پرست ملک قرار دیا ہے۔ رایاما کا یہ جائزہ کینیڈا کے ایک متروکہ بورڈنگ اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی اجتماعی قبر دریافت ہونے اور حال ہی میں ایک مسلم خاندان کو جان بوجھ کر ٹرک سے کچلنے کے واقعات کے درمیان انجام پایا ہے۔ اس ادارے کی تازہ جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر تین میں سے ایک شہری کا کہنا ہے کہ کینیڈا نسل پرستانہ رجحان رکھنے والا ملک ہے۔ اس کے باوجود سروے میں شریک 86% لوگوں کا خیال تھا کہ نسلی تنوع نے کینیڈا کو ایک بہتر ملک میں تبدیل کر دیا ہے، اور 3/4 افراد کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا کے اقلیتی سماج کے درمیان سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر، جس کے بعد نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ، اور اس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں, بات بات میں گالیاں دی جاتی ہے, بات بات میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو, بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی, آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ نے انہیں طلب کیا, وہ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو, تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو گالیاں نہ دو, گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو, بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو, ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو, انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے، لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو۔ گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں۔ لہٰذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو۔ گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کے زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے۔ امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو تواضع کے حوالے سے امام نے اس میں متوجہ کیا، تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ تواضع ایک بہت اہم صفت ہے، در واقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جائے تو تواضع ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متواضع ہوتا ہے نا، تواضع اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی ان کے ساری، تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر تواضع اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے تواضع کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ ہے جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی تواضع کی. تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعا اگر بلندی چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے, جو یہ قوم ہے, وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں, تو پھر تم ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. جتنا تم تواضع اختیار کرو گے اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا. اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا وہ مساوات کا درس تھا کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ, اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی, نہ قومی حوالے سے, نہ لسانی حوالے سے, کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں. اور تمام, اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے, جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے. تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا, اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا, جو عمل کرنا, وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا. آپ ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا ابھی تک, یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے, دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے, اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے, مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. تیسرے, چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے کہ دیکھ اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے, کیونکہ تیرا منصب ہے ایک, تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے, اب کیسے ان کو حل کرنا ہے, سب سے پہلی چیز تیرے اندر تواضع ہونا چاہیے, تواضع اور انکساری سے پیش آ. پھر جب تواضع ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے, یعنی وقف لرعیت جناحک, اور جو تیری رعیت ہے, جو امت ہے, تو انکساری کے ساتھ پیش آ. وبسط لہم وجہک, اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو, بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ. وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ, اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے, لین ہونا چاہیے. لِنْتَ لَهُمْ, یعنی تو لین ہو ان کے لیے, ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے, انسانوں کے لیے. اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں, یعنی اتنا انکسار اور اتنی میان روی ہونی چاہیے, اتنا تواضع ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو, اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعا حشاش پشاش, نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے. پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے, وہ یہ ہے کہ اصل مساوات, مساوات کو فراموش نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے, اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے, ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے, جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا, جو دولت مند بھی ہوں گے, جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں, بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں, ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا, وہ بھی آئیں گے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے. ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے, ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, اور ایک وہ طبقہ, وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اور دیگر مسائل کے لحاظ سے. لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے, تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے, جو ثروت مند آئیں گے, دولت والے آئیں گے, کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر, ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے, اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے, ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے. اور کمزور مایوس نہ ہو. دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع العظماء فی حیفک, کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو, امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں, تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے. ولا ییأس الضعفاء من عدلک, اور تیری عدل اور تیرے عدل اور ناانصاف انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو. لہذا تو مساوات کر لے. وآس بینہم فی اللحظۃ والنظرۃ والاشارۃ والتحیۃ, اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے. کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں. چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو, نہیں, سلام میں بھی مساوات ہو. اور جب نظر کرو گے, جب دیکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے, لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہیں تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے.
ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا, اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کیے ہیں مولا کائنات کے بیانات سے. تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے, کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. جو فرصتیں, جو لمحات, جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو. انسان متوجہ نہیں ہوتا, انسان کبھی بچہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر دیتا. یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے, کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو, چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے, کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفرصۃ تمر مر الصحاب, کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں، وہ تمر مر الصحاب، وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں۔ فانتهزوا فرص الخير، تو جو اچھی فرصتیں ہیں، اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کو غنیمت جانا جائے، ان کو غنیمت جانیے۔ تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے، ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کے شرم اور حیا کی بنسبت، ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی، اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے ناامیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا، تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے، تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی، یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی، صبر نہیں کرے گی، بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے۔ کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں، کسی مومن کی مدد کر سکیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی، کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے؟ نہیں، فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی ہیں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو، ان کو فوراً غنیمت شمار کرو، اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے، اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ۔ یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے، یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں۔ تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے، لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف۔ سارعوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا. خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے, ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو. چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا, ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے. تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے, کون سی نہیں دیکھنی چاہیے. اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے, اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمين بحق محمد و آله الطاهرين. Thank you.